الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سعودی عرب کے قمری تاریخ کے مطابق آج 23 جمادی الثانی ہے، تو 22 کو یعنی کل کے روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال گزرا ہے۔ تو ساجس کے دل میں بات آئی کہ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے اوپر ایک بہت تفصیلی بیان فرمایا تھا جو کہ خطبات فقیر کے اندر موجود ہے، تو کیوں نہ اس کے اندر سے ساتھیوں کو کچھ پڑھ کے باتیں بتائی جائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ضروری مقامات کے اوپر تشریح بھی کرتے جائیں۔ اس وجہ سے آج کا بیان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے متعلق، لیکن اس بیان کو حضرت نے قرآن مجید کی اس آیت سے شروع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والوں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو مفسرین نے اس کے تحت لکھا کہ صادقین سے مراد صوفیاء مشائخ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم صاحب نسبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ صوفیاء کے نزدیک نسبت کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالی کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر صادقین کا مفہوم صوفیہ مشائخ سے لیا جائے تو پھر حکم یہ بنے گا کہ صاحب نسبت حضرات کی صحبت اختیار کرو۔ آگے حضرت نے لکھا کہ دنیا آج کہتی ہے کہ بایزید اور جنید رحمت اللہ علیہم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، یعنی اگر ان کے درجے کے اولیاء ہمارے درمیان موجود ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی، ہمیں بھی بڑے بڑے فضائل حاصل ہوتے، ہمیں بھی صادقین کی صحبت نصیب ہوتی، لیکن ہمارے دور کے اندر تو ایسے اللہ کے ولی موجود ہی نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے قرآن کے اندر ایک حکم فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان اسباب کا مہیا کر دینا بھی اللہ تعالی نے اس کا انتظام فرمایا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کا کوئی حکم ہو اور اس کے اوپر عمل کرنا کسی زمانے کے اندر ممکن ہی نہ ہو۔ اگر ہمارے زمانے میں یہ صادقین موجود نہیں ہیں تو پھر تو قرآن کا یہ حکم ناقابل عمل ہو جاتا ہے، اور قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آخر وقت تک انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان والے موجود رہیں گے تب تک صادقین بھی موجود رہیں گے۔ اب اس کے اندر ایک تشریح طلب بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان صادقین موجود نہیں ہیں، ہمارے درمیان جنید اور بایزید موجود نہیں ہیں، تو ایسی بات کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات بن سکتی ہیں، جن میں سے ایک تو ان کا معصومانہ پن، کم علمی، بھولا پن، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ صادقین کے ساتھ ہوں لیکن وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے صادقین ان کے زمانے میں بنائے، اور وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ ان کے لیے ایکسیسبل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بس اپنے جذبے کے اندر، اپنے شوق کے اندر چاہتے ہیں کہ جن کے داستانیں انہوں نے کتابوں میں پڑھی تھیں بس وہی صادقین ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ اگر معیت نصیب ہو جاتی تو ہمارا کام بن جاتا۔ تو یہ بھولے بھالے سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، سمجھ کی کمی ہوتی ہے، لیکن جب ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ اپنے دور کے صادقین کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور جب ان کو وہ ملتے ہیں تو پھر یہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اپنے پروردگار کے اس حکم کی تعمیل میں۔ تو یہ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ صادقین کی بات کرنے کی کہ کاش کہ ہمارے زمانے میں وہ لوگ ہوتے یا ہمارے پاس وہ لوگ ہوتے، تو ایک اور بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے، وہ یہ کہ ان کے دور کے اندر جو صادقین موجود ہیں، جو مشائخ صوفیہ موجود ہیں، جو ان کے لیے ایکسیسبل ہیں، یہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے، یہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو جو ہے وہ ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ تو ان کی نظر میں صرف وہ لوگ اس قابل ہیں کہ جو کہ پچھلے دور کے اندر گزر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ ان کا بھولپن نہیں بنتی، سادہ پن یا کم علمی نہیں بنتی، اس کی وجہ دراصل ایسے لوگوں کا اپنا تکبر بنتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے دور کے مشائخ صوفیہ کو یہ چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے قابل نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو اپنے آپ کو جو ہے وہ گزرے ہوئے لوگوں کے قابل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو انہی سے فیض حاصل کریں گے۔ تو دراصل یہ اپنے بارے میں عجب اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے اپنے دور کے مشائخ علماء کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ناقابل سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ جو ہے وہ تکبر بنتی ہے۔ اور ایک تیسری بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بڑے اکابر گزشتہ زمانے میں گزر گئے یا جو دور ہیں جن تک ایکسس نہیں ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے پاس ایکسس مل جائے، ہم ان کی صحبت اختیار کریں، لیکن دراصل جو ہے یہ صرف ان کی زبان کی بات ہوتی ہے، صرف یہ منہ کی بات ہوتی ہے، اصل میں یہ ایک بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان کی طبیعت جو ہے نا اس کے اندر چوری ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ گزشتہ زمانے میں گزر چکے ہوں یا وہ اس دور کے اندر بھی زندہ ہوں لیکن بہت بڑے ہوں، تو ان بہت بڑے لوگوں کو جن کو کہ اکابر کہا جاتا ہے، تو ان اکابر کے ساتھ برکتیں تو لگی ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ البرکت مع اکابرکم، تو اکابر کے ساتھ برکتیں لگی ہوتی ہیں، ان کے پاس جا کے برکتیں ملتی ہیں، اور ان سے دعائیں کروانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بڑوں سے دعائیں کروانا، ظاہر ہے جتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اتنی زیادہ اس کی دعا مقبول ہوگی۔ لیکن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصلاح نہیں کرتے، یا تو وہ دنیا سے گزر چکے ہیں، اپنی قبروں کے اندر ہیں، تو قبر سے کوئی نکل کے اصلاح نہیں کر سکتا، قبر سے نکل کے کوئی اصلاح نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے جو بہت بڑے اگرچہ کہ زندہ ہیں، زمانے میں موجود ہیں، وہ اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہر ایک کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ وہ شفقت اور مہربانی والا معاملہ رکھتے ہیں، دعائیں دیں گے، برکتیں ملیں گی ان کے پاس، لیکن روک ٹوک نہیں کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے، غلطی کے اوپر اصلاح نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ کسی نے بے ادبی کا معاملہ کر دیا، ان کی ناقدری کر دی، تو اس کی بہت بڑی سزا مل سکتی ہے اس بندے کو۔ تو تو یہ اپنے مقام کو پہچانتے ہیں، اس وجہ سے یہ محض شفقت اور مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو بڑے ہی کی صحبت چاہیے، تو اس کی ایک ریزن یہ بھی بنتی ہے کہ اصل میں دل کا چور ہوتا ہے، اصل میں وہ اصلاح نہیں کروانا چاہتے اپنی، اس وجہ سے جو ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں نا، جو کہ ان کے تقریباً لیول کے ہوتے ہیں، ان کے برابر کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو مشائخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اصلاح کرنے کا، یہ ان کے پاس نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ان کے پاس اگر جائیں گے تو روک ٹوک ہوگی، وہ تو بتا دیں گے کہ بھئی آپ کیا غلط کام کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، فلانا کام ایسے نہیں، کسی اور طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو نفس نہ گھبراتا ہے ایسی جگہ جانے سے کہ جہاں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی سننی پڑ جائے، جہاں پر روک ٹوک بھی سننی پڑ جائے، روک بھی دیا جائے کہ بھئی آپ یہ والا راستہ اختیار نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے، نفس نہیں مانتا ایسی جگہ جانے کے لیے۔ تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کو جنید اور بایزید بستامی نظر آتے ہیں خالی، کہ کاش کہ وہ لوگ ہوتے ہمارے زمانے میں تو کتنا اچھا ہوتا، یا دنیا کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں اگر ہم ان کی صحبت میں ہوا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن یہ دراصل دل کا چور ہوتا ہے، یہ نفس پرستی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صادقین ہر دور ہر زمانے میں رکھے ہیں، اور ایسے رکھے ہیں کہ تلاش کرنے کے اوپر مل بھی جائیں اور ان کے ساتھ ہم صحبت اختیار بھی کر سکیں، ہم ان کے ساتھ جڑ بھی سکیں، کیونکہ کونوں کا جو حکم ہے اس کا مطلب ہے جڑ جانا ان کے ساتھ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب اس بیان میں حضرت نے آگے فرمایا تھا کہ صادقین کو ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم کتنی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں جبکہ یہ تو ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، یعنی پہلے دعا مانگیں اور پھر ڈھونڈنے میں لگ جائیں۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا آدمی مل جائے تو اس کی صحبت کو کیمیائے احمر کی مانند سمجھیں، کیونکہ ان بزرگوں کی نظر تریاق ہوتی ہے اور ان کی توجہ میں دل کی شفا ہوتی ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ نسبت ایک نور ہے، وہ نور جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سراپا برکت بنا دیتے ہیں، اس کے دیکھنے میں برکت، بولنے میں برکت، اس کے عمل میں برکت، اس کے فیصلے میں برکت، اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ پر برکتیں آ جاتی ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو سراپا تبرک بن جاتے ہیں، وہ جس شہر سے گزر جائیں وہاں ان کی برکتیں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ انسان ان صاحب نسبت لوگوں کے ساتھ محبت پیدا کرے، جتنی محبت راسخ ہوگی اتنا ہی فیض کا اجرا جلدی ہوگا، یعنی جتنی محبت کا تعلق ہوگا اتنا جلدی فیض جاری ہوگا اور ان تک پہنچے گا، جتنا تعلق مضبوط سے ازبط ہوگا اتنا ہی یہ برقی رو جلدی دوڑے گی، اور کبھی کبھی تو ایک لمحے کی توجہ بھی بندے کی زندگی کا مقصد پورا کر دیتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالی سے مانگنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جواسیس القلوب ہوتے ہیں، جاسوس کی جمع جواسیس، اللہ تعالی دلوں کے حال ان پر کھول دیتے ہیں، اس لیے بندہ جب ان کی صحبت میں بیٹھے تو اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی حاکم کی صحبت میں بیٹھو تو اپنی نگاہوں کو سنبھال کر بیٹھو، کیونکہ حاکم کے علاوہ ادھر ادھر دیکھو گے تو وہ اپنا ڈنڈا چلائے گا اور اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ اگر علماء کی صحبت میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو، اس لیے کہ اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو مفتی حضرات فتویٰ لگا دیں گے۔ اور اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کر بیٹھو۔ دلوں کو سنبھال کر بیٹھنے کا مطلب کیا؟ کوئی انسان اپنے دل کو پکڑ سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے؟ دلوں کو سنبھال کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے عمل کو سنبھال کے بیٹھو۔ اور دل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ نیت۔ دل کا عمل نیت ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر تم آ رہے ہو تو صحیح نیت لے کر کے آؤ، ان کے پاس غلط نیت لے کر کے آنا یا ان کے پاس بیٹھ کر کے کسی غلط نیت سے ان کی بات سننا، ان سے علم حاصل کرنا، اس سے تمہیں جو نقصان ہوگا وہ تمہارے لیے بہت بڑا ہو جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا تمہارے لیے نقصان۔ تو دل کو سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح نیت لے کر کے آؤ۔ اب یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انسان کی اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، روحانی اصلاح۔ ان کے پاس اصلاح کی نیت لے کر کے آؤ، کچھ مقام مرتبہ پانے کی نیت لے کر کے نہیں آؤ، حتیٰ کہ ان سے فقط سیکھنے کی نیت لے کر کے بھی نہیں آؤ۔ ان کی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر کی مثال ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی کلینک میں جائے اور کہے کہ میں ڈاکٹر کی باتیں سننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ علم طب کے بارے میں پتہ چل جائے، تو یہ صحیح نیت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی۔ اس نیت سے آپ کو جانا تھا تو کسی میڈیکل کالج میں جاتے۔ ڈاکٹر کی کلینک میں کیوں آئے آپ؟ ڈاکٹر کے کلینک میں آپ نے صرف اور صرف علاج کی نیت سے آنا ہے، یا یہ کہ آپ اپنی علاج کی نیت سے آلریڈی اس ڈاکٹر کی نیت کی کلینک میں آتے ہیں، کسی اور کو لے کر کے آئیں تاکہ وہ بھی علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جڑ جائے، تو یہ بھی ایک نیت ہے ڈاکٹر کی کلینک میں آنے کی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے پاس آتے ہوں اور ساتھ اپنے کسی ساتھی کو بھی علاج کی نیت سے لے کر کے آئیں کہ وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ جڑ جائے اور اس کا علاج ہو جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ مشائخ کے پاس جو آتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو اس نیت سے نہیں آتا تو اس کو بالآخر جا کر کے نقصان ہی ہوتا ہے۔ دل متوجہ ہوں تو توجہ بھی ان پر اثر کرتی ہے، اس لیے جب بھی آدمی اپنے شیخ کی محفل میں بیٹھے ہمتن متوجہ ہو کر بیٹھے، ایک طرف سے محبت اور سپردگی ہوگی، دوسری طرف سے شفقت اور عنایت ہو، تو اللہ تعالیٰ بندے کا کام بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے شیخ کے ساتھ محبت کی نسبت کو اور زیادہ مضبوط کیجئے۔ آگے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حضرت نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت اتحادی نصیب تھی۔ ہمارا یہ سلسلہ نقشبندیہ صدیقی نسبت رکھنے والا سلسلہ ہے، کیونکہ اس کا فیض نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا، اور وہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے یہ فیض چلا ہے۔ تو اس سلسلہ کا نام ابتدا میں صدیقیہ سلسلہ تھا، لیکن خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس سلسلے کا نام سلسلہ نقشبندیہ مشہور ہو گیا، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سالکین کے دلوں پر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو کانا یونقشو اسم اللہ علی قلوب السالکین، کہ وہ سالکین کے دلوں پر اللہ کا نام نقش کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کمالات ولایت سب سے زیادہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کی، اور کمالات نبوت سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کی۔ اس لیے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مضبوط نسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اصل منصب تھا وہ نبی والا منصب تھا، اور اس کے بعد دوسرے درجے پر ولی والا منصب تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ولایت والی نسبت حاصل کری اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت والی نسبت حاصل کری۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ اگر ان کے حالات زندگی کو پڑھا جائے تو بالکل ایک جیسے حالات نظر آتے ہیں۔ آج اس محفل میں بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہماری نسبت صدیقی نسبت ہے، جو کہ ایک مضبوط ترین نسبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام کمالات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں منتقل ہوئے، اور ان کے سینے سے قیامت تک یہ مشائخ کے سینوں میں منتقل ہوتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نسبت کو تمنا بنا کر مانگنا عبادت ہے، یعنی اس نسبت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمنا بنا کر مانگنا، یعنی یہ دعا مانگنا عبادت ہے، کیونکہ نسبت حاصل ہو جانے سے انسان کی عبادت کی کیفیت میں حضوری آ جاتی ہے، نماز بہتر ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے، غفلت ختم ہو جاتی ہے اور معصیت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ البتہ خلافت کی تمنا دل میں رکھنا تصوف کی دنیا میں شرک کہلاتا ہے۔ خلافت کا مل جانا کوئی اور چیز ہے، وہ تو ایک انتظامی امور کی بات ہے، اور نسبت کے حصول کی تمنا رکھنا اور چیز ہے، اس لیے یہ تمنا دل میں ہو کہ اے اللہ ہمیں نور نسبت عطا فرما تاکہ ہم اپنی عبادت میں یکسوئی اور حضوری پیدا کر سکیں اور ہماری زندگی سے معصیت ختم ہو جائے، ہر قسم کی معصیت چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو وہ ختم ہو جائے. اس نسبت کی عظمت ہر وقت دل پر حاوی رہنی چاہیے کہ یہ صدیقی نسبت ہے، جو کیفیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک کی تھی وہی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. ان کی اہلیہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں پر فضیلت نماز اور روزوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ دل کے اس درد اور غم کی وجہ سے تھی جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا تھا. یعنی جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنے آگے نہیں تھے، نماز اور روزوں والے اعمال جتنے کہ دوسرے صحابہ تھے، لیکن جو دلی کیفیت تھی ان کی، اس دلی کیفیت میں کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان سے کچھ ایسے اعمال صادر ہوتے تھے کہ جو کہ تعداد میں کم ہوتے تھے لیکن ان کا مقام زیادہ ہوتا تھا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کوانٹیٹی میں کم ہوتے تھے لیکن کوالٹی میں زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل تھی. تو اب اس موقع کے حساب سے جو بعد میں آنے والے ساتھی ہیں ان کے لیے کہ کل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال گزرا ہے، تو ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس کے اوپر میسجز بھی بھیجے اور نظمیں وغیرہ بھی آئیں، تو سارے اس کے بھی دل میں آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اوپر حضرت نے جو ایک بیان فرمایا تھا تو اسی کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ یہ کتنی عظیم نسبت ہے جو ہمارے مشائخ کے ذریعے سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. سب سے پہلی بات کہ نبی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تامل دین اسلام کو قبول کیا. چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا ہر ایک نے کچھ سوچ و بچار سے کام لیا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، اپنے والد صاحب سے مشورہ کر کے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جو بھی تمہارا فیصلہ ہو لیکن تم اس بات کو مخفی رکھنا، اگر تم فیصلہ کرو کہ نہیں تم نے میری بات ماننی کسی کو بتانا نہیں. تو پھر انہوں نے ساری رات سوچا، پھر اگلے صبح آ کر کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لیا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسی وقت قبول کر لی، کسی سے پوچھنا سوچنا اس قسم کی بات ہی نہیں فرمائی. اور پھر یہ شان صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی کہ انہوں نے پھر بہت سارے جلیل القدر صحابہ کو جا کر کے دعوت دینی شروع کر دی. تو اس وجہ سے جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں ان میں سے اکثریت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کہ محترم جماعت جب تاریخ بن جاتی ہے تو پھر تو دشمن بھی مان لیا کرتے ہیں، جیسے بہت سے ہندو اور سکھ شعراء نے نبی علیہ السلام کی منقبت کے اندر نظمیں لکھی ہیں، نعتیں لکھی ہیں، اور آج تک اس طرح کا کام ہوا چلا آ رہا ہے. تو جب تاریخ بن جائے تو پھر تو ساری دنیا مان جاتی ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو اس وقت مانا جبکہ ابھی تاریخ بنی نہیں تھی، اور دوسرے صحابہ نے بھی. تو سب سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات مان لی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت کے اوپر پڑتی ہیں جو کہ سب سے زیادہ بلند عمارت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے نبوت کی کرنیں جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑی، کیونکہ آپ امت میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہستی تھی. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف میں تھے کہ کفار نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانی شروع کر دیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے ہاتھ لگایا، کسی نے کچھ. تو ان میں سے ایک نکلا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ادرک صاحبک، کہ اپنے صاحب کا تو جا کے حال لو، تمہارے جو دوست ہیں 20 سال سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی، جب یہ 18 سال کے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 سال کے تھے. اس وقت ایک سفر کیا تھا, اس وقت دوستی ہوئی تھی. تو تم جا کر کے اپنے صاحب کا حال تو لو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور پورا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھا. چیرتے ہوئے مجمع کو درمیان میں جا پہنچے جہاں پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ لوگ تنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے جا کر کے کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم ایک مرد کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسی بات تھی, تو یہ سب کو لوگ کہا کرتے تھے. مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نئی بات تو نہیں کری تھی آ کر کے. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی وہ بات کری جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرعون کی کزن نے کری تھی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم ایک ایسے مرد کو مارنے کی سازشیں کر رہے ہو, پلان بنا رہے ہو کہ جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. تو سارے کافر, چاہے فرعون کے زمانے کے کافر ہوں چاہے اس زمانے کے کافر ہوں, اللہ تعالیٰ کو سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے. تو جب ان کافروں نے یہ بات سنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اتنا کہہ رہے تھے, تبارک یا ذل جلال والاکرام, حتیٰ کہ مار مار کے جب یہ بے ہوش ہو گئے تو اس وقت لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کے قبیلے والے آئے اور وہ ان کو اٹھا کر کے گھر لے کر کے آ گئے. بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے, حتیٰ کہ رات گزر گئی. جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا پی لو. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہیں. جب ان کے قبیلے والوں نے یہ بات سنی نا, تو وہ بھی سارے کے سارے چلے گئے کہ یہ تو ایسے ہیں کہ ابھی بھی ان کو محمدی کا خیال آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سارے کے سارے نا تنگ آ کر کے چلے گئے, لیکن ماں تو نہیں جا سکتی تھی. تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں. تو انہوں نے پھر کہا کہ ام جمیل سے آپ معلوم کریں, ان کو پتا ہوگا. تو جب ان سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں وہ دار ارقم کے اندر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ امی میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک بھی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نہ دیکھ لوں. تو بادل ناخواستہ ماں نے ان کو کندھا دیا اور ماں کے ساتھ یہ دار ارقم پہنچے. وہاں پہ جا کر کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا, تو روایت میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دار ارقم پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کا بوسہ لیا, اور اس کے بعد سب صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا. جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ ایزا دی گئی, اس کے بعد اسی دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے. چنانچہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے, اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے. ان کی قربانی بھی کتنی عظیم قربانی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک جلیل القدر ہستی ایمان لے کر آئی. تو جب انسان قربانی دیتا ہے تو اس قربانی سے پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں, اور صرف اس فرد کے اوپر نازل نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی شکل میں بھی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں. کیونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسی تقویت ملی تھی جس کا وہ پہلے ہی سوچ سکتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج روزہ دار کون ہے. تو سب خاموش. ابوبکر صدیق نے جواب دیا, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج جنازے کے پیچھے کون چلا. تو سب خاموش. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ میں جنازے کے پیچھے چلا. پھر فرمایا کہ آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیا, میں نے کھلایا. پھر فرمایا کہ آج بیمار کی عیادت کس نے کی. تو اس پر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں فرمایا. جب چاروں مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ چار اوصاف موجود ہوں, یعنی روزہ رکھنا, جنازے کے پیچھے چلنا, محتاج کو کھانا کھلانا اور بیمار کی تیمارداری کرنا, تو جس کے اندر یہ چار اوصاف موجود ہوں میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس طریقے سے جنت کی کئی بار خوشخبریاں ملی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں 181 احادیث موجود ہیں, 181 احادیث, اور 88 احادیث سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کے فضائل میں موجود ہیں. یعنی 181 تو وہ ہیں جو کہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہیں، پھر 88 ان شیخین کے فضائل میں ہیں، اور پھر 17 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل کا ذکر ہے، اور پھر 14 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں خلفائے اربعہ کے فضائل موجود ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ تک. اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کس قدر بیان ہوئے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابو بکر بتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر میدان میں دوسروں سے آگے کر دیا تھا. وہ کیسے؟ طلباء جانتے ہیں کہ جس لفظ کا مادہ بکرا ہو تو اس مادے سے جو لفظ بنتا ہے اس کا ترجمہ سب سے پہلی چیز بنتا ہے. غالباً آپ نے یا کسی اور بچے نے سیرت کلاس کے اندر بھی سوال کیا تھا کہ ابو بکر کا معنی کیا بنتا ہے، تو بکر کا مطلب سب سے پہلی چیز بنتا ہے. مثال کے طور پر بکرا، بکرا کل صبح گویا دن کا پہلا حصہ، تو اس کو بکرا کہتے ہیں. اسی طرح بکور اس پھل کو کہتے ہیں بکور جو موسم کا پہلا پھل ہو، اور باکرا کنواری لڑکی کو کہتے ہیں جس نے خاوند نہ دیکھا ہو اور شادی ہو کر پہلی مرتبہ خاوند کے پاس آئے. تو بکرا جس لفظ کا مادہ ہو وہ اپنے میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رکھوایا، لہذا ہر میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں سے آگے رہے. دیکھیے مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. قرآن مجید کا نام انہوں نے سب سے پہلے مصحف رکھا، اس میں بھی وہ سب سے اول تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے، اس میں بھی سب سے اول. آپ نے ہی سب سے پہلے خلافت کا ولی عہد متعین کیا، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، تو اس میں بھی وہ سب سے اول. آپ ہی کا لقب عتیق پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عتیق فرمایا، یعنی جو کہ جہنم کی آگ سے آزاد تھا. عتیق یہ لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے انہی کو ملا. پھر صدیق کا لقب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا سب سے پہلے. پھر قرآن مجید کو جمع کرنے میں بھی آپ سب سے اول تھے، آپ ہی کے زمانے میں تدوین قرآن شروع ہوئی. پھر اپنے باپ کی زندگی میں خلافت ملی، اس میں بھی سب سے اول. آپ نے ہی بیت المال قائم کیا، اس میں بھی سب سے اول. اور ان کا لقب خلیفۃ الرسول بنا، اس میں بھی سب سے اول. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی امتیوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے. تو ان سب کو اولیات صدیقی کہا جاتا ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی کی سب سے زیادہ پرومیننٹ بات ہے، سب سے زیادہ پرومیننٹ واقعہ، وہ ہجرت مدینہ رضی اللہ عنہ کے ہجرت مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی والا واقعہ. تو فرماتے ہیں کہ ہجرت کا سفر جب ہونا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. پہلے دوپہر کے وقت تشریف لائے اور پورے سفر کی تیاری کر لی، پھر واپس تشریف لے گئے اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے رات کو تشریف لائے. جب رات کو تشریف لائے تو ابھی دروازے پر تشریف لا کر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ معمولی سی آہٹ سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً باہر نکل آئے. پوچھا، ابو بکر تم جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں جاگ رہا تھا. پوچھا، کیا تم سوئے نہیں؟ عرض کیا، جی نہیں سویا. پوچھا، ابو بکر کیوں نہیں سوئے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال رہا کہ آپ تشریف لائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور میں سویا ہوا ہوں. آپ کو انتظار میں چند لمحے کھڑا ہونا پڑے. اس خیال کے آنے کے بعد ابو بکر کو نیند ہی نہیں آئی، میں آپ کی راہ تکتا رہا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تخلیہ کی ضرورت ہے. عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، بس یہاں میری دو بیٹیاں ہیں اور اہل خانہ ہیں، ان کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، بہت اچھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفر کی تیاری کرو، سامان میں سے کسی چیز کو باندھنے کی ضرورت تھی تو آپ کی بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دوپٹہ تھا، انہوں نے کپڑے کے دو ٹکڑے کر دیے اور ایک میں سامان باندھ دیا اور دوسرا اپنے سر پر لے لیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کے سب لوگوں کے ذمے کام لگا دیے. اپنے بیٹے عبد الرحمان سے کہا کہ تم سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننا اور ہمیں رات کے وقت غار ثور میں آ کر حالات بتا دینا. بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانا بنا دینا. اپنی بیٹی اسماء سے کہا کہ تم چھوٹی ہو، تم یہ کھانا ہمیں غار ثور میں پہنچا دینا. اور اپنے غلام سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے ہمیں دودھ پلا جانا. گویا پورے گھرانے ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مشغول کر دیا اور خود بھی ساتھ چلے گئے. اور بھی چند واقعات کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، مگر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. یعنی اتنے احسان تو نے میرے اوپر کیے کہ میں خود نہیں چکا سکتا، اللہ تعالیٰ تیرے احسان کا بدلہ چکائے گا. اور اس حدیث کی تشریح میں مشائخ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرپور جلال میں ہوں گے تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں گے، دعائیں فرمائیں گے، مقام محمود کے اوپر خوب دعائیں فرما کر کے جب اللہ تعالیٰ بالآخر حساب کتاب شروع فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اب آپ اپنے کسی امتی کو پیش کریں حساب کے لیے. اس وقت اللہ تعالیٰ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا. تو نبی علیہ السلام کی حکمت دیکھیے، عقل مندی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب کے لیے آگے پیش کر دیں گے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے پیش کر دیں گے تو اللہ تعالی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے. تو اس وقت اللہ تعالی کا جلال جو ہے وہ اللہ تعالی کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہ جو مسکرانا ہے نا اللہ تعالیٰ کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے، یہ ان کے احسانات کا بدلہ ہوگا کہ جو انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوپر دنیا میں کیے تھے. تو پھر وہاں سے جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا حساب لینا، چلو جی بغیر حساب کتاب کے آپ تو چلے جی آگے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آسانی کا معاملہ شروع ہو جائے گا. تو احسان کرنے والے نے بھی کیا حد کر دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تعریف کرنا پڑی. جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے. اس طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگیں تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ محبوب علیہ السلام زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے ہیں، فقط پنجے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، ابو بکر حاضر ہے، مہربانی فرمائیے آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. چنانچہ نبی علیہ السلام آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ نبی علیہ السلام کو لے کر غار ثور کے اندر پہنچے. جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے. کچھ بت اونچے لٹکے ہوئے تھے، ان کو توڑنے کے لیے اونچائی کی ضرورت تھی. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ میری پیٹ کے اوپر چڑھ کر ان بتوں کو توڑ ڈالیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لا تستطیع حمل ثقل نبوہ، علی، کہ اے علی، تیرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تو نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے. سبحان اللہ، جب علی مرتضی نے پیشکش کی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر انکار کر دیا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور انہوں نے اس بوجھ کو اٹھا کر غار ثور تک پہنچا دیا. یعنی غار ثور تک پہنچنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، لیکن اس وقت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر چڑھنے سے انکار فرما دیا کہ تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم نبوت کا بوجھ سنبھال سکو. حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کی جو ڈیل ڈول تھا وہ تو حیدر مشہور ہیں، کیا ان کی طاقت تھی کہ خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا. تو فزیکل ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، فزیکلی تو بہت زیادہ مضبوط تھے، لیکن یہاں پر روحانی بوجھ کی بات ہو رہی ہے، روحانی بوجھ سنبھالنے کا ان کے اندر استطاعت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسی استطاعت فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہی غار میں داخل ہوئے، مکڑی نے آ کر غار کے اوپر جالہ بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تاکہ دشمن قریب بھی آ جائیں تو وہ یہ سمجھ کر واپس ہو جائیں کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں. اور ہوا بھی یہی کہ جب دشمن غار کے دہانے پر پہنچے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ غار کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ مکڑی نے جالہ بنا ہوا ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ہو رہا تھا. آگے فرماتے ہیں کہ جب غار کے اندر داخل ہوئے تو حضرت صدیق اکبر انہوں نے پوری غار میں نظر دوڑائی, انہیں غار میں کچھ سوراخ نظر آئے جیسے کیڑے مکوڑوں کے سوراخ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ ان سوراخوں کے اندر ٹھونس دیے تاکہ کسی سوراخ میں سے کیڑا نکل کر کے کاٹ نہ سکے. ایک سوراخ رہ گیا, چادر ختم ہو گئی, اتنے ٹکڑے پھاڑے کہ پوری چادر ہی ختم. اب آخری سوراخ, اب کیا کریں بھائی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنے پیر کا انگوٹا اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ آئیے اور میرے گود میں سر رکھ کر کے آپ سو جائیے, کیونکہ تکیہ تو تھا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی اور آپ کے گود میں سر رکھ کر کے آپ رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند بھی آ گئی. تو اس کے تحت حضرت فرمایا کہ سبحان اللہ, سیدہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت دی کہ ایک طرف حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف عشق صدیق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے. سبحان اللہ, کسی شاعر نے اس منظر کو عجیب الفاظ میں کہا, یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے, رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے. یعنی یوں لگتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی گود مبارک رحل کی مانند ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک اس رحل میں رکھے ہوئے قرآن کی مانند ہے اور ابو بکر صدیق اللہ بیٹھے ہوئے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں. تو معلوم نہیں کہ انہوں نے وہاں اس قرآن کو کتنا پڑھا ہوگا, جی بھر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا. عاشقوں کے امام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ تنہائی ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ان کی گود میں ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگی ہوئی ہیں. آج تو عشق والے کہتے ہیں کہ ہم کوئی کتاب پڑھنے بیٹھیں تو ہمیں کتاب کی بجائے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے, مگر اے عاشقوں کے امام, تیری عظمت کو سلام کہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو کتاب کی طرح پڑھ رہا ہے. کہنے والے نے کہا, کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے, ورق ورق تیرا چہرہ نظر آتا ہے, دکھائی دیتا ہے. تو جس کو محبت ہو اس کو تو عام کتاب میں بھی محبوب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے, اور وہاں تو عشق حقیقی کا معاملہ تھا. اس وقت صدیق اکبر اطانے کی عجیب کیفیت ہوگی, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو جی بھر کر ٹھنڈا کیا ہوگا. اس دوران یہ ہوا کہ جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس میں ایک سانپ تھا, تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا. جیسے ہی سانپ نے کاٹا تو ابوبکر صدیق کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا. ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا کہ کہیں میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے, لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں گرا بلکہ محبوب کے چہرے مبارک پر گرا, رخسار مبارک پر گرا. چہرے اقدس پر آنسو پڑتے ہی نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما یبکی کا یا ابا بکر, تجھے کس چیز نے رلایا ہے اے ابو بکر؟ تو آپ نے فرمایا کہ سانپ نے کاٹا ہے, اس کے زہر کا اثر ہے, اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا. تو نبی علیہ السلام کہ چہرہ انور پر جب آپ کے آنسو گرے تو کسی شاعر نے اس پر بھی مضمون باندھ دیا کہ آنسو گرا ہے روئے رسالت ماں آپ پر, قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. تو اس وقت کسی اور کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی چادر مانگی, تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, وہ چادر تو ختم, تو میں نے ساری کی ساری پاڑ پاڑ کر کے سوراخوں کے اندر بند کر دی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا لعاب مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زخم کے اوپر لگایا کہ جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا عجیب بات فرمائی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن وہ مبارک لعاب ہے جو نمکین پانی کے کنویں میں پڑتا ہے تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھوں پر لگتا ہے تو بیمار آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جو 14 آدمیوں کے کھانے میں پڑتا ہے تو 1400 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر پڑتا ہے تو وہ آنکھ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ لعاب مبارک اگر جبرائیل امین کو بھی مل جاتا تو وہ بھی اس کو آنکھوں کا سرما بنا لیتا۔ ابو بکر، تیری قسمت بھی عجیب ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا لعاب مبارک تیرے پاؤں پر لگا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر کے اوپر نبی علیہ السلام اپنا لعاب مبارک لگا رہے ہیں، جس کو کہ لوگ اپنی آنکھوں میں لگانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور اس سے کیا کیا معجزات رونما ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک معراج کا سفر ہے اور ایک ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں بھی رفیق سفر ہیں اور ہجرت کے سفر میں بھی رفیق سفر ہیں، مگر دونوں میں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ جو معراج کے سفر میں رفیق تھا وہ فرشتوں کا امام یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، اور جو ہجرت کے سفر میں رفیق تھا وہ صحابہ کا امام بنا۔ یعنی جو معراج کے سفر کا رفیق تھا اسے اللہ رب العزت نے ملائکہ کی امامت کا تاج پہنچا دیا، اور جو ہجرت کے سفر کا رفیق تھا اللہ رب العزت نے اس کو صحابہ میں خلافت کا تاج پہنا دیا۔ لیکن ایک فرق اور بھی ہے کہ جو معراج کے سفر کے رفیق تھے وہ ساتھ تو چلے مگر ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اے اللہ کے محبوب، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جل جائیں گے، سدرۃ المنتہا۔ چنانچہ اسی جگہ رک گئے اور اس سے آگے نبی علیہ السلام خود اکیلے تشریف لے گئے، مگر جو ہجرت کے سفر کے رفیق تھے وہ جہاں سے چلے وہاں سے لے کر منزل پر پہنچنے تک محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یعنی کوئی ساتھی تو تھوڑا سا ساتھ دیتا ہے اور کوئی ساتھی منزل مقصود تک ساتھ دیتا ہے۔ ایک اور نقطے کی بات کہ جب نبی علیہ السلام معراج کی شب سفر پر تشریف لے گئے تو رفیق سفر بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حاضر ہوئے۔ یعنی جبریل امین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے آپ کے گھر پہ حاضر ہوئے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے تھے۔ لیکن جب ہجرت کا سفر درپیش تھا تو بلانے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے گھر خود تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اسی موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اونٹنی پیش کری تھی جس کا نام قصوہ تھا، اور یہ اونٹنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کرتی تھی۔ کل ہی اس حدیث کو بات یاد آ رہی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، تو اس اونٹنی نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا، اپنی گردن کو زمین پر ڈال دیا، اور کچھ ہی دنوں میں اس اونٹنی کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ اونٹنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی اونٹنی تھی نبی علیہ السلام کو، یعنی دیے ہوئے جانور کو بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ زیادہ زندہ ہی نہ رہ سکی اس کے بعد۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ جب نبی علیہ السلام ابھی بچے تھے اور حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے جانے لگیں تو ان کی سواری اگرچہ پہلے بیمار تھی سب سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے تو وہ سواری اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ نبی علیہ السلام جس سواری پر سوار ہوئے وہ دوسری سواریوں سے آگے نکل گئی، اور ہجرت کے سفر میں نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب صحابہ سے مرتبے میں سب سے آگے نکل گئے۔ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ لوگوں کی میرے پاس کچھ امانتیں ہیں جو انہیں لوٹانی ہیں، تو آپ کو امانتیں اپنے پاس رکھ لیجئے اور صبح یہ لوگوں کو پہنچا دینا۔ یہاں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چن لیا کہ اے علی لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چن لیا کہ ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو حکم دیا کہ تم میری چارپائی پر سو جانا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی پر آدھی رات تک آرام کیا، لیکن جو رفیق سفر بنے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات سے لے کر قیامت تک اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سونے کی توفیق عطا فرما دی۔ جب روزہ رسول پر سلام پیش کرنے کو ایمان والا جاتا ہے، ایمان والا، تو جو نبی علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سلام پیش کر کے آتا ہے. ہاں ایمان والا نہ ہو وہ تو نہیں کرے گا. ایک عجیب بات یہ تھی کہ غار حرا میں نبی علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری ملی تھی، اور غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معیت الہی کی خوشخبری ملی، لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں پر بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو کہنا پڑا کہ لا تحزن، گھبراؤ نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق کمزور دل ہونے کی وجہ سے جلدی ڈر گئے تھے. علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان کا یہ حزن اور غم اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور حزن کا جو لفظ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی کیفیت بیان کرنے کے لیے استعمال فرمایا کہ جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے، انی لیحزننی ان تذبح بہ واکلہ الذئب، کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے کر جاؤ اور اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو یہ حزن اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے تھا. ایک اور مثال پر غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں کہا، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا. لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر کی موجودگی میں یہ نہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ وہاں موجود تھے اور وہ دو ہی تھے. اس سے ان کو معیت الہی کی بشارت نصیب ہوئی، اس کو معیت کبرا کہتے ہیں. یہ خوشخبری اللہ تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی، اور اس کا اظہار نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے کروا دیا. سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو میں سے دوسرا، کیونکہ جہاں نبی علیہ السلام پہلے بنے وہاں صدیق اکبر دوسرے بنے. ایمان لانے میں دوسرے، غار ثور میں دوسرے، خلافت ملنے میں دوسرے، تبلیغ کرنے میں دوسرے، روضہ اقدس میں دفن ہونے میں دوسرے، محشر کے دن کھڑے ہونے میں دوسرے، اور قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے میں دوسرے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک تین راتوں کا مقام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور مجھے غار ثور والی تین راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان تین راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی تھیں، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی. تو انہوں نے یہی سوال نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں. یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے خود پوچھا کہ عائشہ، تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ تو کہنے لگیں جی ہاں بالکل یہی سوچ رہی تھی. تو فرمایا کہ عائشہ، ان کی بات کیا سوچتی ہو، ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس طریقے سے کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن ہمیشہ پیچھے رہ جاتے تھے. تو جب غزوہ تبوک غالباً کے موقع کے اوپر ابوبکر، جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ سب لے کر کے آئیں، کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت بہت تنگی کی کیفیت تھی اور لوگوں سے پھر کنٹریبیوشن چاہیے تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں اب میرے پاس نا مال و دولت اس وقت ذرا زیادہ ہے، تو میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو وہ اپنے گھر کی ہر چیز کو نصف کر کے لے کر کے آ گئے، ہر چیز کا آدھا کیا اور آدھا لے کر کے آ گئے، اور سمجھنے لگے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. اتنی دیر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، اور یہ جو واقعہ ہے نثر میں سنانے کا دل نہیں چاہتا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کی ہی زبان میں سنایا جائے تو اس کا لطف کئی بالا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آئے اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، یعنی اس جہان میں جس چیز کو بھی انہوں نے قابل اعتبار سمجھا کہ ہاں اس سے مسلمانوں کی کچھ مدد ہو سکتی ہے، ہر چیز اٹھا کر کے لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے آئے اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہ اے ابوبکر تم اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، ہے تجھ سے دیدے مہ انجم فروغ گیر، ہے تجھ سے دیدے مہ انجم فروغ گیر، ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ میرا جو روزگار ہے تو اس کا بندوبست تیری ذات سے ہو جائے گا، تیری ذات میرے پاس ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، کل کا رزق اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہے تجھ سے دیدے مہ انجم فروغ گیر، ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچے تھے اور حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے جانے لگیں تو اس کی سواری اگرچہ پہلے بیمار سی تھی، سب سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو سواری اتنی دوڑ آگے دوڑنے لگی۔ یہ تو آپ نے سن لیا۔ تو بیہقی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری امت کے ایمان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان عطا فرما دیا تھا۔ اچھا، عجیب بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وقت تھا نبی علیہ السلام کی معیت میں مستقلاً، وہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اگر پیور وقت کو دیکھا جائے تو وہ تو حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی مستقل خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال مستقلا، حتیٰ کہ زید بن محمد کا لقب ان کو مل گیا۔ لیکن ان کو نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا مقام ملا، ان کو نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام ملا، نہ عثمان غنی کا مقام ملا، نہ علی المرتضیٰ کا مقام ملا، نہ سعد بن ابی وقاص کا مقام ملا، نہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام ملا۔ تو محض ٹائم کا لگ جانا جو ہے نا، نمٹ وقت کا لگ جانا، یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں یہ اگر شامل ہوں تو پھر اس کی ویلیو بنتی ہے۔ تو خلفائے راشدین کی دل کی کیفیات جو تھی نا، وہ اصاغر صحابہ کو بھی حاصل نہیں تھی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببته فی صدر ابی بکر، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اس نسبت کی قدر کیجئے، کیونکہ یہ نسبت بہت ہی مضبوط نسبت ہے، اس لیے دلوں کو بدلنے میں اس کی عجیب تاثیر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سلسلے میں بیعت ہونے سے پہلے کئی لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، مگر بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی صبح و شام کو بدل دیتے ہیں، ان کے کردار، ان کی گفتار، حتیٰ کہ ان کی رفتار میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ نسبت کی برکتیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بنجر زمین کو پانی دے کر دانا ڈال دے تو پھر اس میں سے پھل پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نسبت بھی اسی طرح ہے کہ جس بندے کو بھی تعلق نصیب ہوتا ہے اس بندے میں سے نیک اعمال کے پھل پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى میتی یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ، کہ جو آدمی چاہے کہ وہ زمین پر چلتی ہوئی لاش کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے، یعنی ان کی فنا اتنی کامل تھی، ان کو فنائے کامل نصیب تھی، جو کہ مشائخ صوفیہ کے نزدیک سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے فنائے کامل نصیب حاصل کرنی ہے، تو ان کو فنائے کامل نصیب تھی کہ وہ سطح زمین پر تو چل رہے ہوتے تھے مگر ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انقطاع عن المخلوق اتنا کامل عطا کیا ہوا تھا کہ وہ چل تو فرش پر رہے ہوتے تھے مگر دل عرش والے کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا. اسی کو مشائخ کی زبان میں فناء کامل اور بقا بھی کہتے ہیں، سیور اربعہ کے اندر جو چوتھا والا مقام ہوتا ہے. سیدنا زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اسناد کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یتجلا للخلق عامتا ولکن لابی بکر خاصا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. خاص تجلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکرا کر محبت بھری نظر سے دیکھیں گے، سبحان اللہ. اس لیے قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسبت کی قدر کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرنا سیکھیں. محبت کا معیار اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، صحابہ کو بنایا عموماً اور صحابہ کے اندر سے بھی خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وجہ سے ایمان والوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے حالات، ان کی کیفیات، ان کو اپنے سامنے مطالعے میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم بھی امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں، تو ہمیں امتیوں میں سے جو سب سے افضل امتی تھے تو ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرما. رسول کی سنت اس کے اوپر تو ہم نے عمل کرنا ہی ہے، لیکن اگر تقابل کیا جائے کہ ہم اس ایکویشن کے اندر کس طرف کھڑے ہیں تو ہم رسول کی سائٹ پر نہیں کھڑے ہوئے بلکہ ہم صحابہ کی سائٹ پہ کھڑے ہوئے، ہم امتی ہیں. تو بحیثیت امتی ہمارے لیے مشعل راہ اور اس راہ کے سرخیل امام، سب سے آگے جو امام کھڑے ہوئے ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صدیقی نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سے دعا کر کے آج میں جو ختم کرتے ہیں دعا کے لیے، سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، اے اللہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان ملنے کے بعد، اے اللہ ایمان کے چھن جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کے فتنوں کا دور ہے، اے اللہ ہم مشائخ سے باہر باہر سن رہے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ کو بہت تحمل والا دیکھا، اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ کو بہت بردباری والا دیکھا، اے اللہ وہ کسی بات کو زیادہ نہیں بیان کرتے، اے اللہ ہمارے اوپر شفیق ہیں مہربان ہیں، لیکن اے اللہ اس دور کے اندر اے اللہ ہم ان کی زبان سے بار بار یہ بات سن رہے ہیں کہ ایمان کی فکر کر لو، ایمان کے لیے دعائیں مانگ لو، ایمان کی حفاظت کر لو، اے اللہ یقیناً یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کو کہ اے اللہ ہم سے کئی گنا زیادہ وہ سمجھتے ہیں، اے اللہ وہ دیکھ رہے ہیں کیا حالات جا رہے ہیں، اے اللہ اسی وجہ سے بار بار ہمیں ایک بات کی نصیحت کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی نصیحتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی سنگینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر چیز سے بڑھ کر اے اللہ ایمان کو اپنے سینے سے لگا لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کے لیے آپ سے گڑ گڑا کر اے اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی حفاظت کے لیے اے اللہ ہر قسم کی تدابیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے جو آپ نے ہمیں انتظامات عطا فرمائے ہیں، جو اسباب عطا فرمائے ہیں، اے اللہ ان تمام اسباب کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دل و جان سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اے اللہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے نقصان بھی پہنچاتا ہے لیکن اس کی زندگی کا اصل مقصد ہمیں ایمان سے محروم کرنا ہے، اے اللہ اس کو اے اللہ اس کو مردود فرما، اے اللہ اس کو اس میں ناکام فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو محروم کرنے سے اے اللہ اس کو ناکام فرما، اے اللہ ہمیں اس کے اے اللہ ہمیں اس کے اوپر لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جیسے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی، اے اللہ اسی طرح ہمیں اپنے علماء مشائخ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی توفیق سے اے اللہ ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں سے کچھ چیزیں پڑھیں، اے اللہ آپ کی کیفیات کے بارے میں کچھ باتیں سنی، اے اللہ ہمیں ان سے شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جیسی دلی کیفیات آپ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محبت کرنے والے محب کو عطا فرمائی تھیں، ایسی دلی کیفیات ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما، اے اللہ ہمیں بھی عشق رسول کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ اپنے مشائخ کی معیت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جیسے آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اے اللہ ہم اپنے پورے گھرانے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم گڑ گڑا کے آپ سے استدعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ اگرچہ کہ وہ تو ہیرو کی مانند تھے اور ہیرو کو تو سب قبول کر لیتے ہیں اور اے اللہ ہم تو کوئی ہیرو کی مانند بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہم تو خاک کے ذرات کی مانند بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہم تو حقیقتاً نجاست کے ٹکڑے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہمیں بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری نجاست کو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اپنی ایک رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دھو ڈالیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں اے اللہ آپ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ گندے کو قبول نہیں فرماتے لیکن اے اللہ گندے کو اچھا بنانا بھی تو آپ کی قدرت میں ہی ہے، اے اللہ اچھا بنا کے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اچھا بنا کے قبول فرما لیجئے، اے اللہ رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ مقبول بندوں کے ساتھ چند دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس وقت کو اے اللہ ہماری زندگی کا انمول وقت بنا دیجئے، اے اللہ اس کے اثرات کو ہماری زندگیوں کے اندر آگے تک تادیر قائم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے مشائخ کی صحبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ بار بار اپنے حرمین شریفین کی زیارت کی مقبول زیارت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے دروازوں کو ہمارے اوپر بند نہ فرمائیے، اے اللہ اپنے مشائخ سے ہمیں دوری نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ان کی معیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ معیت کبریٰ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن لمحوں میں ہم ان سے دور ہیں اے اللہ پھر بھی روحانی فیض کا مستقل ذریعہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ پھر بھی روحانی فیض اخذ کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دنوں کو اے اللہ نرم زرخیز زمین جیسا بنا دیجئے کہ جس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو وہ اس کو خود بھی جذب کرتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اے اللہ ہمارے دنوں کو بھی اس زمین کی مانند فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس امت کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ کے قرآن کے پیغام کو اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو, اے اللہ اپنے علماء مشائخ کی تعلیمات کو پوری امت میں پھیلانے کے لیے ہمیں ہمارے تمام اہل و عیال کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو دور بیٹھے ہیں دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں, اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ سب کے دنوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی تکالیف سے فکروں سے اے اللہ آپ ہمیں آزاد فرما کے اے اللہ آخرت کی فکروں کے لیے, اے اللہ دین کی فکروں کے لیے, اے اللہ امت کی فکروں کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ یہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. اے اللہ آپ کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں. اے اللہ ہمیں اگر آپ قبول فرما لیں گے آپ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ اگر آپ ہمیں رد فرما دیں گے تو اے اللہ پھر بھی آپ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, لیکن اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے, اے اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے, اے اللہ ہم خسارے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے, اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ آگے پیچھے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اے اللہ جن دعاؤں کے اوپر آمین کہی ہے, اے اللہ ہمارے مشائخ کی جو دعائیں ہیں, اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں, اے اللہ ان دعاؤں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما دیجئے. جو خیریں انہوں نے آپ سے مانگی, اے اللہ ان خیروں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے. جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی, اے اللہ ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.